الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ نے اس آیت میں مسلمانوں کی پانچ قسموں میں سے سب سے اعلی قسم کا ذکر فرمایا ہے. اللہ جل شانہ نے اس آیت میں مسلمانوں کی پانچ قسموں میں سے سب سے اعلی قسم کا ذکر فرمایا ہے. لہذا پہلے چار قسموں کے جاننے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی چار قسمیں کون سی ہیں. اس کے بعد پھر پانچویں قسم معلوم ہونی چاہیے، اور یہ پانچ قسمیں اعمال کے اعتبار سے ہیں. ہیں تو پانچوں قسمیں ایماندار، صاحب ایمان، پانچوں قسمیں مسلمان ہیں، لیکن ان میں اعمال کے ادوار سے فرق ہے. اعمال کے اعتبار سے ان کی پانچ قسمیں ہیں. ان میں پانچویں قسم سب سے اعلی ہے، اور چار قسمیں ان سے کمتر ہیں، پانچ قسم سے کمتر ہیں. اور قسم اعلی اللہ پاک نے اس آیت میں اس لیے بیان فرمائی ہے تاکہ ہم سب کوشش کر کے اس پانچویں قسم میں داخل ہوں، کیونکہ پانچویں قسم سب سے اعلیٰ بھی ہے، سب سے زیادہ کامیاب بھی ہے، اور اللہ جل شانہ کی یہاں اس کا بہت اونچا درجہ ہے. لہذا پانچویں قسم کو جاننے سے پہلے چار قسمیں ہم سمجھیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا جائزہ بھی لیتے رہیں کہ ہم ان میں سے کون سی قسم میں داخل ہیں. سب سے اعلی قسم کے علاوہ جو چار قسمیں ہیں وہ کم درجے کی ہیں. اگر ہم ان میں سے کسی میں شامل ہیں تو ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنی کمی کو دور کریں، کوتاہی کو دور کریں، اور کوتاہی کو دور کر کے پانچویں قسم جو سب سے اعلی قسم ہے اس میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کریں. اعمال کے اعتبار سے مسلمانوں کی ایک قسم یہ ہے جو سب سے کم درجے کی ہے، جن کا درجہ ان پانچوں قسموں میں سب سے کم ہے، اور ان کا انجام بھی آخرت میں اچھا نہیں ہے. مسلمانوں کی یہ وہ قسم ہے کہ جو صاحب ایمان تو ہیں، ان کے اندر ایمان تو پایا جاتا ہے لیکن عمل نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں، بالکل ان کے اندر کوئی عمل نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے دیگر حقوق ادا نہیں کرتے، بندوں کے جو حقوق اللہ پاک نے مقرر فرمائے ان کو نہیں ادا کرتے، بالکل بے عمل ہے. ہاں البتہ مسلمان ہیں اور صاحب ایمان ہیں، یہ مسلمانوں کی سب سے کم درجے کی قسم ہے. دنیا میں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی اور اللہ جل شانہ کا فضل بھی ان پر نہ ہوا اور اللہ پاک نے ان کی مغفرت نہ فرمائی تو وہ دوزخ میں جائیں گے. اور دوزخ میں جا کر کے ساری زندگی جو انہوں نے گناہوں میں گزاری تھی، نافرمانیوں میں گزاری تھی، اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں رہیں گے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور جب وہ دوزخ سے نکلیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ جل بھن کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، جل بھن کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور جہنم سے نکلنے کے بعد پھر ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا. جو جنت کے کناروں میں ہوگا اور ان راستوں میں ہوگا جہاں سے جنت کے محلات کی طرف راستہ جاتا ہے، نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا تو وہ اس سے باہر جب نکلیں گے تو بالکل صحیح سالم انسان کی طرح ہوں گے. تر و تازہ ہوں گے، کسی قسم کی کوئی کمی ان کے اندر نہیں ہوگی، اور وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آزاد ہونے والے کہلائیں گے. ان کو اتقاء اللہ کہا جائے گا، اور ان کے گلے میں من جانب اللہ ایک علامت و نشانی ڈالی جائے گی جو قول کے مطابق سونے کی ہوگی، اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ آخر میں جنت میں چلے جائیں گے. اس لیے کہ صاحب ایمان تھے. جس کے اندر ایمان ہوگا چاہے رائے کے دانے کے برابر ہو، آخر کار وہ جنت میں جائے گا، اور جنت کی نعمتیں اس کو بھی ملیں گی، اور بہت ملیں گی. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم تمنا کرو، تو وہ تمنا کریں گے یا اللہ یہ بھی عطا فرما دیجیے، یہ بھی عطا فرما دیجیے، یہ نعمت بھی دے دیجیے، یہ نعمت بھی دے دیجیے. اور ایک روایت کے مطابق دنیا کے 3 دن کے برابر وہ مانگتے ہی رہیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے، اور پھر جتنا اس نے مانگا اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا زیادہ اور عطا فرمائیں گے. یہ ہے وہ مسلمان جو صرف صاحب ایمان ہے لیکن دنیا میں انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا. تو ایمان کی وجہ سے بہرحال دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن دوزخ میں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو سب سے ادنا قسم مسلمانوں کی تو یہ ہے، جسے کہتے ہیں نام کے مسلمان ہیں، بس عمل وغیرہ کچھ نہیں کرتے. اللہ بچائیے، سب سے کم تر قسم ہے جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. دوسری قسم مسلمانوں کی، دوسری قسم مسلمانوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ عمل تو کرتے ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں اور وہ عمل بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، کارائے خیر بھی انجام دیتے ہیں، رفائی کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر خرابی یہ ہے کہ اخلاص سے نہیں کرتے. دکھاوے کی نیت سے کرتے ہیں، عمل تو کرتے ہیں لیکن دکھاوے کی نیت سے کرتے ہیں. اس نیت سے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں عبادت گزار سمجھیں، عابد و زاہد سمجھیں، اللہ والا سمجھیں، متقی پرہیزگار سمجھیں، نیک سمجھیں. اور اگر وہ قوم کی خدمت کرتے ہیں تو اس نیت سے کرتے ہیں تاکہ خادم قوم کہلائیں. رفائی کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا میں ان کا نام روشن ہو کہ یہ شخص، یہ جماعت، یہ تنظیم بڑی خادم قوم ہے اور بہت ہی مخلوق خدا کی خدمت کرنے والی ہے. نام ہو، نام روشن ہو، لوگوں کے اندر ہماری کارکردگی کا چرچا ہو، قوم کو، خاندان کو، برادری کو، محلے والوں کو پتا ہو کہ بھئی یہ بڑا خادم قوم ہے اور یہ بڑا مسلمانوں کا خیر خواہ اور ہمدرد ہے، اور یہ بڑا بہت ہی ہمدردی کرنے والا بندہ ہے. تو یہ پہلے والی قسم سے تو بہتر ہے، کیونکہ پہلے والی قسم کا تو یہ حال ہے کہ وہ عمل بالکل ہی نہیں کرتے. یہ عمل کرتے تو ہیں لیکن نام و نمود کے لیے، دکھاوا اور ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں. ریاکاری کی وجہ سے اور دکھاوے کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. جو عمل کیا وہ ضائع ہو گیا, جو عمل کیا وہ ضائع ہو گیا, اور بجائے ثواب ملنے کے الٹا عذاب ان کے لیے مقرر ہے, اللہ بچائے. اور وہ عذاب بھی بہت ہولناک اور خوفناک, جیسا کہ ابھی آپ کو اندازہ ہوگا ان شاء اللہ تعالی. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص سفر کرے اور سفر کر کے جب اترے معلوم ہوا کہ جہاں سے چلا تھا وہیں اترا, جس حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض میں اپنے ایک عزیز کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ اس زمانے میں فوج کے اندر ملازم تھے. فوج کی ملازمت بڑی سخت ہوتی ہے. چھٹی گزارنے کے لیے وہ گھر آئے ہوئے تھے. جب چھٹی پوری ہو گئی اور ڈیوٹی پر انہیں جانا ہوا تو اول تو انہیں پیدل جانا تھا, اس زمانے میں سواریوں کا اتنا زیادہ انتظام نہیں تھا, پیدل سفر کرنا تھا. رات بھی بہت ہی آندھی اور اندھیرے والی تھی, بادل چھائے ہوئے تھے, آندھی آ رہی تھی, ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا. اس زمانے میں لائٹوں کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا تھا. تو اسی حالت میں اس نے سفر کا ارادہ کر لیا. رشتہ داروں نے, خاندان والوں نے, گھر والوں نے بہت روکا کہ ایسی حالت میں سفر نہ کرنا چاہیے, معلوم نہیں کیا ہو کیا نہ ہو. لیکن وہ مانے نہیں کہ بھئی ملازمت کا معاملہ ہے, میری تو ڈیوٹی ہے اور وہ بھی فوج کی ڈیوٹی ہے, کہیں ایسا نہ ہو جواب مل جائے. لہذا ایسی ہی رات میں اس نے پیدل سفر کرنا شروع کر دیا. اب چونکہ اندھیرا تھا لہذا اندھیرے میں پتہ نہیں چلا اور وہ غلط راستے پڑ گئے. جس راستے سے جانا تھا بجائے اس راستے کسی دوسرے راستے پہ چل پڑے, ساری رات پیدل چلتے رہے. جب صبح اذانوں کا وقت ہوا اور صبح صادق ہوئی تو انہیں فجر کی نماز پڑھنے کی فکر لاحق ہوئی, تو یہ نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد کی طرف چلے. دور سے مسجد کو دیکھا تو کہا یہ تو مسجد ہمارے گاؤں جیسی مسجد ہے. ذرا اور قریب گئے تو دیکھا کہ اس میں درخت بھی ویسا ہی جیسے ہماری مسجد کے اندر. اب جب مسجد میں پہنچے تو اپنے خاندان والے رشتے دار والوں سے ملاقات ہوئی, پتہ چلا ساری رات سفر کیا اور جہاں سے چلے تھے وہیں واپس آ گئے. وہ گاؤں اپنا ہی تھا تو ساری رات سفر بھی کیا اور پھر سفر کا جو حاصل تھا ڈیوٹی پہ پہنچنا اور حاضری دینا وہ تو دور کی بات, جہاں سے چلے تھے واپس وہیں آ گئے. تو ساری رات چلے لیکن چلنے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہی نہیں ہوا. ایسے جو لوگ دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں, ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں, چاہے کتنا کریں, چاہے دن رات کریں اور ایک کر دیں, لیکن ان کے نیک عمل کا کچھ حاصل نہیں, آخرت میں اسے کوئی وزن نہیں ہوگا. آخرت میں ایسے عمل کا اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے, دکھاوا اور ریاکاری کرنے کی وجہ سے کوئی ثواب نہیں ہوگا, کوئی اجر نہیں ہوگا اس کا, بلکہ بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہوگا. اور ہمارے معاشرے میں خوشی کے موقع پر جیسے نکاح کا موقع ہے, عقیقے کا موقع ہے, یا کوئی اور تقریب ہے ایسے موقع پر, اور ایسی غمی کے موقع پر جیسے کسی کا انتقال ہو گیا, تو اس کے انتقال ہونے پر بہت سے کام قوم کو، خاندان کو، برادری کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ کھانا کھلائیں گے تو دکھانے کے لیے کھلائیں گے، اجتماعی قرآن خوانی کروائیں گے تو دکھانے کے لیے کروائیں گے۔ اجتماعی قرآن خوانی عام طور پر رسمی طور پر ہوتی ہے اور بہت سے مقاصد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے۔ وہ فی نفسی اسال ثواب کرنا درست ہے، مگر رسمی طریقوں کو اختیار کرنا جس کے اندر زیادہ تر نام و نمود مقصود ہوتا ہے، صحیح نہیں، درست نہیں۔ تو چاہے خوشی کا موقع ہو اور چاہے غمی کا موقع ہو یا کوئی حادثہ اور سانحہ ہو یا مسلمانوں کو کوئی مصیبت آ گئی ہو، ایسے وقت میں آدمی قوم کی خدمت کرے، برادری کی خدمت کرے، خاندان کی خدمت کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے، اخلاص سے کرے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنے اس کے عمل میں وزن زیادہ ہوگا۔ دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، اور یہ سمجھ گئے کہ بھائی نہیں کریں گے تو ہماری برادری میں ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں کہیں گے کہ اس نے تو کھایا تھا کھلایا ہی نہیں۔ یہ سب دکھاوا اور ناموری ہے، ریاکاری ہے، اور ریاکاری حرام ہے۔ لہذا جو بھی عمل کرے، چھوٹا عمل کرے یا بڑا عمل کرے، ہمیشہ اخلاص سے عمل کرے۔ اور اخلاص اس کا نام ہے کہ دل کے اندر یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں، میں اس لیے کرتا ہوں یا اللہ تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ ایک تو یہ ضروری ہے، دوسری یہ ضروری ہے وہ عمل شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، ورنہ اخلاص سے کوئی بدعت بھی کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ نتیجہ ہے، 40واں ہے، برسی ہے، بعض لوگ اخلاص سے ہی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ناجائز ہے اور بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہے۔ ایک تو اخلاص ہو، جو عمل کرے اخلاص سے کرے، دکھاوے اور نام و نمود کے لیے نہ کرے۔ دوسرے وہ عمل شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق جائز ہو، پھر انشاء اللہ تعالیٰ اس کا بڑا ثواب ہے، اس کا بڑا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ریاکاری کے لیے جو آدمی کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو مشکات شریف میں ایک روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس کو کہتے ہیں جب الحزن۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو کہتے ہیں جب الحزن، یعنی غم کی وادی۔ اس میں ایسا ہولناک عذاب ہے، اس میں ایسا خوفناک عذاب ہے کہ باقی جہنم روزانہ 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ روزانہ جہنم اس وادی کے علاوہ جو جہنم ہے وہ، اس کے عذاب سے اللہ تعالی کی 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، یا جہنم پناہ مانگ رہی ہے اس سے کہ اللہ اس سے مجھے ہمیں بچانا۔ اس سے اندازہ کرو کہ اس کے اندر کتنا سخت عذاب ہوگا کہ جہنم خود عذاب کی جگہ ہے، وہ کوئی آرام و راحت کی جگہ تو نہیں، اس میں بھی آگ ہی آگ ہے۔ اس کے باوجود وہ جب الحزن کی جگہ جو عذاب ہے وہ اتنا سخت ہے کہ باقی جہنم روز آنا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، حضور اس جب الحزن میں کون جائے گا، اس میں کس کو ڈالا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، میری امت کے ریاکاری کرنے والے اس میں ڈالے جائیں گے۔ جو شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں یا قوم کی خدمت کرتے ہیں، خاندان کی، برادری کی خدمت کرتے ہیں تاکہ ان کا نام روشن ہو، ایسے لوگ اس جب الحزن کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اندازہ کرو کتنی سخت وعید ہے ریاکاری اختیار کرنے کی، دکھاوا کرنے کی۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ بعض لوگ اخلاص سے عمل کرتے ہیں، ذکر بھی اخلاص سے کریں گے، تسبیح بھی اخلاص سے کریں گے، صدقہ بھی اخلاص سے کریں گے، دعا بھی اخلاص سے کریں گے، نیک عمل اخلاص سے کرتے ہیں، لیکن ان کو ریاکاری کا وسوسہ ستاتا ہے، ریاکاری کے وسوسے بہت آتے ہیں ان کو، یہ دیکھ لے گا وہ دیکھ لے گا، اور بعض مرتبہ وہ اس وسوسے سے گھبرا کر عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں. نفل پڑھنے شروع کیے اور جناب دل میں اب یہ خیال آ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، وہ مجھے بڑا عبادت گزار سمجھے گا، مجھے بڑا ولی اللہ سمجھے گا، مجھے بڑا اللہ والا سمجھے گا، اور ایسا سمجھے گا تو وہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے. یاد رکھو، مخلوق کی وجہ سے عمل چھوڑنا بھی ریاکاری میں داخل ہے. مخلوق کی وجہ سے کوئی نیک عمل چھوڑ دینا یہ بھی ریاکاری ہے، کیونکہ یہی مخلوق کی وجہ سے ہو رہا ہے. ریاکاری کا تعلق مخلوق سے، مخلوق کی وجہ سے کرنا بھی ریاکاری، چھوڑنا بھی ریاکاری، دونوں ناجائز اور گناہ. اور اگر عمل نہ چھوڑے، اخلاص سے عمل کرتا رہے، تو ریاکاری کا وسوسہ ریاکاری نہیں. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں کہ وسوسہ ہے ریا، ریا نہیں. اس کو یاد رکھیں، وسوسہ ہے ریا، ریا نہیں. یعنی عمل شروع کے اخلاص سے، اور پھر اس کے اندر ریاکاری کا وسوسہ آ جائے، ریاکاری کا خیال آ جائے، تو اس سے ریاکاری نہیں ہوتی. کتنا آسان ہو گیا ماشاءاللہ. ایسے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ریاکاری کا عجیب علاج ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو ریاکاری ہی زیادہ ذہن میں آتی ہے، فرمایا عمل نہیں چھوڑے. جس عمل میں ریاکاری کا خیال بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، کہتے ہیں آنے دے، عمل نہیں چھوڑے. کہتے ہیں تھوڑے دن عمل کرے گا نا، پھر جب عمل کی عادت ہو جائے گی، پھر ریاکاری کا خیال بند ہو جائے گا انشاءاللہ. اور نہیں بند ہو تب بھی وہ عمل اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اندر اخلاص ہے، اصل اخلاص ہے. اس نے اس عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لی، بس اب اس کا اعتبار ہوگا آخر تک. بیچ میں ایک ہزار مرتبہ بھی اگر وسوسے کا خیال آ جائے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم ریاکاری کے ساتھ بھی کرتے رہو، عمل کرتے رہو، کرتے رہو، یہاں تک کرتے کرتے جب عادت ہو جائے گی، تو وہ خود بخود عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گی. لہذا ریاکاری کی وجہ سے جیسے کرنا گناہ ہے، چھوڑنا بھی گناہ ہے. مخلوق کی وجہ سے نہ کرے، نہ مخلوق کی وجہ سے آدمی چھوڑے، اللہ ہی کی رضا کے لیے کرے، اللہ ہی کی رضا کے لیے چھوڑے، پھر اخلاص ہے انشاءاللہ تعالی. ایسی مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چار آدمی پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چار آدمی پیش ہوں گے، ایک عالم، ایک قاری، ایک عالم، ایک قاری، ایک مجاہد، ایک سخی. یہ چار آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے. عالم سے پوچھیں گے، بھائی ہم نے تم کو علم دیا، تم نے کیا کیا؟ تو یہی کہ جواب دے گا کہ اللہ میں نے، آپ نے مجھے علم عطا فرمایا، میں نے علم سیکھا، پھر ساری زندگی میں سکھاتا رہا، پڑھاتا رہا، یہاں تک کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. ایسی قاری سے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے، تو وہ بھی یہ کہیں گے یا اللہ آپ نے مجھے قرآن شریف کا علم عطا فرمایا، میں نے زندگی بھر قرآن شریف پڑھا اور پڑھایا، اور پڑھتے پڑھاتے میں دنیا سے رخصت ہو گیا. ایسے ہی مجاہد سے پوچھیں گے، تو وہ کہے گا یا اللہ میں آپ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، کرتا رہا، جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، اور شہید ہو گیا. سخی سے پوچھیں گے، تو وہ بھی یہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے بہت مال دیا، میں نے بہت سخاوت کی، نیک راستوں میں میں نے پیسے خرچ کیے، نیک کاموں میں نے پیسے خرچ کیے، رشتے داروں کی میں نے مدد کی، برادری والوں کی میں نے خدمت کی، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، یہ کیا، وہ کیا، اب غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو خوب دیا، یہاں تک کہ میرا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ چاروں سے فرمائیں گے، تم نے جھوٹ بولا، عالم سے کہیں گے تم نے جو کہا کہ ہم نے سائز نے کی پڑھایا یہ ہمارے لیے تھوڑی پڑھایا تھا، تم نے اس لیے پڑھایا تھا تاکہ تم کو علامہ کہا جائے، تاکہ تم کو استاد العلماء کہا جائے، اس لیے کہا جائے تم کو عالم فاضل کہا جائے، فقط قید دنیا میں تم کو عالم کہہ دیا گیا اور تم کو علامہ کہہ دیا گیا اور استاد العلماء تم کو لقب مل گیا، فقط قید ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جس مقصد کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے تم نے علم سیکھا سکھایا تھا وہ دنیا میں تم کو حاصل ہو گیا، لوگوں نے تم کو علامہ کہہ دیا. اسی طرح قاری سے بھی کہا جائے گا کہ بھئی تم کو لوگوں نے شیخ القرآن کہہ دیا، تم نے شیخ القرآن کہلانے کے لیے، بڑا قاری کہلانے کے لیے، قاری عبد الباسط لقب ملنے کے لیے تم نے پڑھایا تھا وہ تمہیں فقط قیل، دنیا میں تم کو یہ کہہ دیا گیا. اسی طرح مجاہد سے بھی پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے بھئی تم نے ہمارے واسطے تھوڑی جہاد کیا تھا، تم نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ تم کو لوگ مجاہد اعظم کہیں، بہادر شجاع کہیں، اور کہیں کہ بھئی یہ بندہ تو بڑا جنگجو اور کیا کہتے ہیں بڑا جنگ کا ماہر ہے، اور اس نے تو اپنی جان بھی لڑا دی، مال بھی لڑا دیا، جان بھی لڑا دی، مال بھی قربان کر دیا اس نے اللہ کے راستے، یہ تو بڑا زبردست بہادر آدمی تھا، مجاہد ہے، شہید ہے. فقط قیل اس مقصد کے لیے تم نے جہاد کیا تھا، فقط قیل دنیا میں تم کو یہ کہہ دیا گیا. ایسی سخی کے بارے میں بھائی تم نے تو اس لیے سخاوت کی تھی تاکہ تمہیں حاتم طائی کہا جائے، تاکہ کہا جائے کہ بھائی یہ تو اس کے برابر تو کوئی سخی ہے ہی نہیں، اس مقصد کے لیے تم نے سخاوت کی تھی، فقط قیل دنیا میں تم کو یہ کہہ دیا، ہمارے لیے تم نے کچھ نہیں کیا تھا. چاروں کو یہ کہا جائے کہ تم نے ہمارے واسطے کچھ نہیں کیا، ناموری کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کہا، شہرت کے لیے کیا، وہ دنیا میں تم کو کہہ دیا گیا. اور پھر حدیث میں ہے کہ ان کو اوندھا کر کے اور الٹا کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور ان چار آدمیوں سے جہنم کا افتتاح ہوگا علیہ باللہ. اندازہ کرو کتنا خوفناک عذاب ہے، کتنا ہولناک عذاب ہے، جہنم میں بھی جائیں گے اور اوندھا کر کے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور ان سے جہنم کا افتتاح ہوگا. اس لیے بھائی یہ ریاکاری بہت ہی بدترین گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ شرک خفی ہے جس سے ہم سب کو بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور میں نے بتا دیا کہ یہ اپنے اختیار سے ایسا کرنے پر یہ ریاکاری آتی ہے اور ریاکاری پائی جاتی ہے، محض ریاکاری کا خیال ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری کے وسوسے ریاکاری نہیں. یہ دوسری قسم ہوگی بھائی، کہ یہ دوسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے کہ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن نہ عمل دکھاوا اور نام و نمود کے لیے کرتے ہیں. تیسری قسم وہ ہے کہ وہ عمل تو کرتے ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، اور عمل اخلاص سے کرتے ہیں، اور عمل بھی اخلاص سے کرتے ہیں، لیکن صرف ظاہری اعمال میں سے کچھ کا اہتمام کرتے ہیں، ظاہری اعمال میں سے بھی بہت سے اعمال چھوڑ دیتے ہیں، اور باطن کے اعمال پر ان کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے. مسلمان بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، اور عمل بھی کرتے ہیں، اور وہ عمل اخلاص سے کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں اخلاص سے پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں تو اخلاص سے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اخلاص سے دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، خیر انجام دیتے ہیں، اخلاص سے دیتے ہیں، مگر بس ظاہری اعمال تک دین کے پابند ہیں وہ، اور عمل کے پابند ہیں، باطن کی طرف سے بالکل غافل ہیں. اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ جل شانہ نے ایک ہمارا ظاہر بنایا ہے اور ایک ہمارا باطن بنایا ہے. ظاہر تو وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے. ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو سر سے پیر تک ہم ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں. سر بھی نظر آتا ہے, چہرہ بھی نظر آتا ہے, آنکھیں بھی نظر آتی ہیں, کان بھی نظر آتے ہیں, سینہ بھی نظر آتا ہے, ہاتھ پیر بھی نظر آتے ہیں, پیٹ پیٹ بھی نظر آتی ہے. یہ ہمارا ظاہر ہے, اس کو ظاہر کہتے ہیں. اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام دیے ہوئے ہیں جن کو عوامر و نواہی کہتے ہیں. عوامر کے معنی وہ احکام جن کے کرنے کا حکم ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, صدقہ, خیرات, لباس کے متعلق احکام, یہ ظاہر سے متعلق ہیں بہت سارے احکام. ایسے بہت سارے گناہوں کا تعلق ہمارے ظاہر سے, زبان سے غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, گانا گانا, جھوٹی قسم کھانا, جھوٹا وعدہ کرنا, دھوکہ دینا, گالی دینا, استہزا کرنا, مذاق کرنا, چغلی کھانا وغیرہ, کانوں سے گانا سننا, غیبت سننا, گناہ کی باتیں سننا, کسی کی راز کی بات خاموشی سے چھپ کر کے اس کی راز کی باتوں کو سننا, ایسے منہ سے حرام کھانا, پینا, پہننا جسم کے اوپر, یہ سب گناہ ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے. جیسے مردوں کا یہ مشہور گناہ ہے کہ ان کے عام طور پر شلوار ٹخنے سے نیچے رہتی ہے. بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھو گے نماز بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں, سب سارے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ان کی شلوار اور ان کا پاجامہ پتلون ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے. کتنے مسلمان ہیں جو داڑھی منڈاتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو موٹی موٹی مونچھیں رکھتے ہیں جس میں ان کی ہونٹ کے اوپر والا حصہ بھی چھپ جاتا ہے, انگریزی بال رکھتے ہیں, پینٹ پتلون پہنتے ہیں. یہ سب گناہ کی باتیں, یہ ظاہر سے متعلق ہیں. یہ بس وہ ظاہر کے گناہوں سے بچتے ہیں, اور ظاہر سے متعلق جو فرائض و واجبات سنن مستحبات ہیں بس یہیں تک وہ پابند ہیں. باطن کی ان کو کوئی خبر نہیں, باطن پر کوئی توجہ نہیں, اس پر عمل کرنے کی طرف کوئی دھیان نہیں. دوسرا حصہ ہمارا باطن ہے. باطن وہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے کو نظر نہیں آتا, اسے باطن کہتے ہیں, جو ہمیں نظر نہیں آتا, جس کو دل کی دنیا کہتے ہیں. اللہ پاک نے ہمارے باطن کے اندر بھی بہت سے فرائض واجبات رکھے ہیں اور بہت سے گناہوں کو سے بچنے کا حکم دیا ہے, وہ بھی فرض و واجب ہے. میں مثال دے دیتا ہوں, وہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ. جیسے باطن کے متعلق یہ حکم ہے کہ اپنے دل کے اندر صبر کی کیفیت پیدا کرو, صبر کی عادت ڈالو, غصے سے بچنے کی عادت ڈالو, حلم اور بردباری اختیار کرو. حلم اور بردباری, اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب رکھو, اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت غالب رکھو, دنیا کی محبت مغلوب رکھو, اپنے دل کے اندر زہد رکھو. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کو اور آخرت میں دلچسپی لینے کو, اس کا نام زہد ہے. کہ تمہارے باطن کے اندر زہد ہو, صبر ہو, شکر ہو, زہد ہو, ورع ہو, تقویٰ ہو, اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت جو ہے دل کے اندر غالب ہو, ماسی اللہ کی محبت مغلوب ہو, آخرت کے فکر غالب ہو, دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد رچ بس جائے, ہر وقت دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہنے لگے. یہ ہیں باطن کے فرائض و واجبات, سنن و مستحبات. اور بہت سے گناہ بھی ہیں ہمارے باطن کے جن سے بچنے کا حکم ہے, کہ جیسے دل کے اندر تکبر نہ ہو, ریاکاری دکھاوا نہ ہو, حسد نہ ہو, بغض نہ ہو, کینہ نہ ہو, نخوت نہ ہو, دوسروں کی تحقیر نہ ہو, دوسروں کی توہین و تذلیل دل کے اندر نہ ہو, آخرت سے دنیا کی محبت غالب نہ ہو. یہ ہے ہمارے باطن سے متعلق. اور طریقت میں یہی سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر کے اپنے باطن کو اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ کرے اور تمام بد اخلاقیاں دور کرے. لیکن آج کل ایسا کرنے والے بہت ہی کم, لاکھوں میں کوئی کوئی ہوتا ہے. زیادہ تر کیا ہوتے ہیں, بس وہ نوافل پڑھنے کا شوق رکھنے والے ہوتے ہیں. بس کسی پیر صاحب کے پاس جاؤ, ان کی صحبت میں رہو, ان سے کچھ تسبیحات پوچھ لو اور کچھ معمولات دریافت کر لو, بس وہ کرتے رہو, یہ ہو رہی ہے ہماری اصلاح. حالانکہ یہ تو نفل پڑھنے کے برابر ہے, یہ سارے نوافل ہیں. تو اور یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں, یہ جو باطن گناہ ان سے بچنا فرض ہے نا, اور جو میں نے کرنے کام بتلائے ہیں باطن کے, یہ سب ان کے اختیار کرنا فرض ہے. صبر کا ہونا فرض ہے, زہد کا ہونا فرض ہے, تقوی کا ہونا فرض ہے, ورا کا ہونا فرض ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت کا غالب ہونا ضروری ہے. تو آج کل یہ جو قسم ہے, یہ عوام الناس کو تو ہم چھوڑیں, جو ظاہری طور پر دیندار کہلاتے ہیں اور بزرگوں کی صحبت میں آتے ہیں اور ان سے تعلق رکھتے ہیں, یہ تیسری قسم ان کی ہے. ان کے اندر یہ قسم زیادہ پائی جاتی ہے, کیونکہ یہ زیادہ تر ظاہر پر عمل کرنے والے ہیں, بس باطن کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, اس کی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, اس کے لیے کوشش نہیں کرتے, اس کے لیے محنت نہیں کرتے, اور اس کو اختیار کرنے کا جو طریقہ اسے اختیار نہیں کرتے, بس نام کا تعلق رکھتے ہیں. یہ تیسری قسم ہے. چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی ایک مثال دی ہے کہ یہ ہیں تو اخلاص سے کرنے والے, یہ صاحب ایمان بھی ہیں اور اخلاص سے عمل بھی کرنے والے, لیکن صرف ظاہری اعمال تک بس یہ عمل کرنے والے ہیں, باطن کی طرف انہیں کوئی توجہ نہیں ہے الا ماشاءاللہ. ان کی مثال ایسے جیسے کہ کسی گاڑی کی بیٹری جو ہے بیٹھ جائے, جب گاڑی کی بیٹری بیٹھ جاتی ہے تو پھر دھکا دینا پڑتا ہے, تو پیچھے سے دھکا لگاتے ہیں تو کبھی چلتی ہے, کبھی تھوڑا چلتی ہے, پھر ٹھہر جاتی ہے, پھر چلتی ہے, پھر ٹھہر جاتی ہے. اب جناب اس کو دھکا دیتے دیتے دھکا دینے والوں کا برا حال, اور گاڑی وہیں کی وہیں چلتی ہے, تھوڑا بہت چلتی ہے, لیکن یہ کہ منزل تک نہیں پہنچتی کیونکہ بیٹری کام نہیں کر رہی. ان کی مثال ایسی ہے کہ چل تو رہے ہیں دین کے اوپر یہ, مگر ان کی رفتار دین پر عمل کرنے کی انتہائی کمزور, انتہائی سست, کیونکہ جو اصل اعمال ہیں باطن کے ان پر ان کا عمل نہیں, اور ان پر عمل کرنے کی فکر نہیں, کوشش نہیں, محنت نہیں, توجہ نہیں. تو اس لیے یہ جو ہیں بیچارے مسکین بس یہ بس برائے نام چل رہے ہیں. بس ان کی مثال حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ جو ایک حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے آ کر کے عرض کیا کہ حضرت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے, اس لیے ہمیں نماز روزے کی بھی ضرورت نہیں. یعنی وہ باطنی اعمال پر تو کیا عمل کرتے, ظاہری اعمال بھی چھوڑے ہوئے ہیں. اور اسے کہ بھائی نماز پڑھو, ذکر کرو, تلاوت کرو, تو بھائی ہم تو پہنچ چکے, تم راستے میں ہو, تم کرو, ہمیں ضرورت نہیں ہے کرنے کی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ پہنچ گئے مگر جہنم میں پہنچ گئے, کیونکہ عمل نہ کرنے پر تو دوزخ ہی ہے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. اور ایک شخص نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی خدمت میں آتے ہوئے 10 سال ہو گئے, آج تک کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی, آج تک کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. ہر ایک کرامت جو ہے وہ محمود ہے, مقصود نہیں ہے. مقصود تو اعمال صالحہ ہے اور گناہوں سے بچنا ہے, یہ ہے اصل مقصود. تو کرامت ہو یا نہ ہو, تو اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت اتنا عرصہ ہو گیا آپ خدمت میں آتے آتے, آج تک میں نے آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ اس عرصے میں میرا کوئی عمل خلاف سنت بھی دیکھا؟ کہا کہ نہیں. فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو گے؟ سبحان اللہ, اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو گے؟ اس لیے کہ ایک ایک سنت پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو, بندے کو اللہ تعالیٰ کے, بندے کو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نہایت قریب کرتا ہے. اور آدمی کو اگر 1000 کرامتیں بھی صادر ہو جائے تو اس سے 1 انچ بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتا. کرامت ظاہر ہونے سے بندے کا درجہ نہیں بڑھتا ہے,
اس کو ثواب نہیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ قرب اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے، وہ تو اس کے مقرب ہونے کی علامت ہے۔ کسی ولی کے ہاتھ پر اگر کرامت ظاہر ہو جائے تو اس کرامت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، لیکن اس ولی کو کرامت کی وجہ سے کوئی ثواب نہیں ملتا، کوئی درجہ نہیں بڑھتا، اور سنت پر عمل کرنے سے درجہ بڑھتا ہے۔ جتنا جتنا سنت پر عمل کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرب بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا جتنا نیک اعمال کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اعمال صالحہ کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے فرمایا تم نے اس عرصے 10 سال کے عرصے میں میرا کوئی عمل خلاف سنت بھی دیکھا؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو گے کہ 10 سال میں کوئی عمل خلاف سنت نہ ہوا۔ تو یہ ہے اصل چیز، دیکھو کہ سنت پر عمل کرے، ظاہر کی سنتوں پر بھی عمل کرے، باطن کی سنتوں پر بھی عمل کرے۔ اور حضرت نے کرامت کے بارے میں ایک شعر فرمایا جس کا حاصل یہ، میاں اگر تم ہوا میں اڑنے لگو تو تم مکھی کے برابر۔ بھائی مکھی بھی تو ہوا میں اڑتی ہے، تم اڑے تو تمہارا کیا کمال ہے، تم سے زیادہ تو مکھی تیز اڑتی ہے ہوا میں۔ اور اگر تم پانی کے اوپر چلو تو تم تنکے کی طرح، بس سیلاب آتا ہے تو پانی کے اوپر تنکے بہتے ہوئے آتے نہیں آتے، تو اگر تم بھی پانی پر بغیر کشتی کے چلو اور کرامت دکھاؤ تو تمہارا درجہ تنکے کے برابر ہے۔ یعنی تمہاری اس پانی پر چلنے کی کرامت کی وجہ سے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ہے تیسری قسم جو ہے، یہ صرف ظاہر پر عمل کرنے والوں کی ہے، اور ظاہر پر عمل کرنا بھی کافی نہیں اور نجات کے لیے کافی نہیں، ضروری ہے کہ آدمی باطن پر بھی عمل کرے۔ اس کے تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحمت سے جو قسم اعلیٰ ہے اس میں شامل فرمائے۔ اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، صدق و اخلاص و بر و تقوی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صدق و اخلاص و بر و تقوی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں مسلمانوں کی قسم اعلیٰ میں داخل فرما، یا اللہ قسم اعلیٰ میں داخل فرما۔ یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تمام احباب اور جملہ متعلقین نے اپنے اپنی دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین عافیتوں والی بارشیں عطا فرما، عافیتوں والی بارش عطا فرما، گرمی کی شدت کو دور فرما، موسم خوشگوار فرما۔ یا اللہ موسم ٹھنڈا و خوشگوار فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے موسم خوشگوار و ٹھنڈا فرما، عافیتوں راحتوں برکتوں والی بارشیں عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما، یا اللہ ان کی ساری تکالیف کا خاتمہ فرما، یا اللہ ان کی ساری تکالیف کا خاتمہ فرما۔ یا ارحم الراحمین اسرائیل کے ظلم و ستم سے ان کو جلدی نجات عطا فرما، یا اللہ ان کو جلدی نجات عطا فرما۔ یا اللہ آپ کو آپ کے 99 ناموں کا واسطہ، یا اللہ آپ کو اسماء اعظم کا واسطہ، فلسطین کے مسلمانوں کی ہر جہت سے مدد فرما، ہر جہت سے مدد فرما، کامیابی کامرانی عطا فرما، مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما، مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما۔ اسرائیل اس کے مددگاروں پر ہم آپ کو مقرر کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن قوم المجرمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ہم سب کو صدق و اخلاص عطا فرما، ور و تقوی عطا فرما، اور ضرور بضرور خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.